هيا على السلام، هيا على السلام، هيا على خير الأمل، هيا على خير الأمل.
ریٹ کے مقابلے میں کوٹے پہ ایڈمیشن دینا یہ تو زیادتی ہے نا، لیکن اس زیادتی کی جسٹیفیکیشن یہ تھی کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں میرٹ پر بچے آ نہیں پا رہے ہیں، وہاں تعلیمی ادارے اتنے اچھے نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے وہاں کے بچوں کو اب کوٹے پہ ایڈمیشن دے رہے ہیں، جب تک کہ وہ تعلیمی نظام بہتر نہیں ہوتا. اب کب بہتر ہوگا؟ قیامت کی 5 تاریخ کو بہتر ہوگا، وہ بہتر ہی نہیں ہوگا کبھی، یہ کوٹا سسٹم چلتا رہے گا اس طرح. اچھا چلیے، تو اس کا ایک پہلو ہے نا، میں دوسرے پہلو کی طرف بات کر رہا تھا. اب جو وہ کوٹے پہ ایڈمیشن لے کر ڈاکٹر بن گیا، تو کیا وہ وہاں واپس جا رہا ہے اپنی خدمات دینے کے لیے یا نہیں جا رہا ہے؟ جس منطق کی بنیاد پر اس کو داخلہ دیا گیا تھا کہ آپ کو داخلہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کے گاؤں میں ڈاکٹرز نہیں ہیں، اب شہر کے ڈاکٹر آپ کے محلے میں جائیں گے نہیں، تو آپ جائیں وہاں پر، یہ بھی نہیں جا رہا، یہ بھی یہیں کلینک کھول رہے ہیں. تو یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ واپس پلٹ کر اپنی قوم کی طرف بھی جائیں. یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے بات جو یہاں سے حوزہ علمیہ کی طرف جاتے ہیں اور 20 سال سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 25 سال تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں، 30 سال سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، درجہ اجتہاد پہ فائز ہو رہے ہیں، نہ وہ درجہ اجتہاد پہ فائز ہو رہے ہیں نہ واپس آ رہے ہیں. بعض ایسے ہیں نہ محرم میں آتے ہیں، نہ رمضان میں آتے ہیں، نہ عید میں آتے ہیں، نہ بقرعید میں آتے ہیں. تو یہ جو پوری دنیا سے لوگ جا رہے ہیں، ان کے جانے کا ہدف اور مقصد خود قرآن کریم یہ بیان کر رہا ہے کہ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، کہ واپس پلٹ کے اپنی قوم کی طرف. قَوْمَهُمْ کا لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس طرح کے الفاظ انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی آئے ہیں. سورہ انبیاء میں بہت سے انبیاء کے واقعات ہیں جس میں جب ان کا تذکرہ کیا گیا ہے تو یہ کہا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا، شعیب علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. ان کی قوم سے کیا مراد ہے؟ ان کی قوم سے مراد یہ ہے کہ جس سوسائٹی سے وہ بلانگ کرتے ہیں، جس کلچر سے وہ بلانگ کرتے ہیں، جس لینگویج میں وہ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں، ان میں بھیجا تاکہ وہ افیکٹولی کمیونیکیٹ کر سکیں، افیکٹولی اپنا میسیج جو ہے وہ ڈیلیور کر سکیں. کیونکہ لینگویج کا بیریئر، کلچر کا بیریئر ایک بڑا بیریئر ہو جاتا ہے کمیونیکیشن میں. تو انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے خدا نے انہی کی اپنی قوم کی طرف بھیجا. اور یہاں بھی کہا گیا ہے کہ وہ واپس وہیں جائیں تاکہ اس سوسائٹی سے وہ واقف ہیں، وہاں کے ایشوز سے وہ واقف ہیں، وہاں کے لینگویج سے واقف ہیں، وہاں کے کلچر سے واقف ہیں، زیادہ افیکٹولی وہ ڈیلیور کریں گے. تو جو لوگ بھی جاتے ہیں کسی بھی شعبے میں، ان کی واپسی ضروری ہے تاکہ واپس آئیں اور واپس آ کے اپنی جو مہارت ہے، جو اپنی ایکسپرٹیز ہیں، اس سے سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں. یہی بنیاد ہے اصل میں اس نظام اجتہاد کی اور تقلید کی بھی. جس طرح ڈاکٹرز چاہیے معاشرے کو، جس طرح انجینئرز چاہیے معاشرے کو، جس طرح لائر چاہیے معاشرے کو، جس طرح اکاؤنٹنٹ چاہیے معاشرے کو، جس طرح ٹیچرز چاہیے معاشرے کو، معاشرے کو تو کلرک بھی چاہیے، چپراسی بھی چاہیے، ٹائپس بھی چاہیے، ڈرائیور بھی چاہیے، ہر آدمی چاہیے. تو ہر شعبے کے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی بھی شعبے میں سب کے سب لوگ چلے جائیں، نہ یہ ممکن ہے کہ کسی شعبے میں سب کے سب لوگ چلے جائیں، نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص ہر فیلڈ کا ماہر ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا نا. آپ کہیں ہر شخص اجتہاد کرے. ہمارے جو اہل حدیث والے برادران ہیں، ان کا پوائنٹ ویو اس طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں نہیں، اجتہاد کچھ لوگ کیوں کریں، سب اجتہاد کریں، سب قرآن اور سنت سے استفادہ کریں. تو یہ چیز پریکٹیکل نہیں ہے. بے شک وہ اپنی زبان سے یہی کہتے ہیں کہ ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، وہ غیر مقلد کہلاتے ہیں، لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ بھی اپنے علماء کی تقلید ہی کر رہے ہیں، چاہے وہ مینشن کریں نہ کریں. جو بڑے بڑے ان کے علماء گزرے ہیں، یا ہم ان سے کہتے ہیں مثلا بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ، بہت کتابیں ہیں ان کی ایک کتاب 50 جلدوں کی ہے، منہاج السنہ. تو حدیث میں بھی ایک بہت بڑا مقام ہے ان کا, فقہ میں بھی ایک بڑا مقام ہے ان کا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب امام ابن تیمیہ چھوٹے تھے اور جب وہ بالغ ہوئے اور زندگی میں انہوں نے پہلی نماز پڑھی, جب پہلی نماز ان پر واجب ہوئی, تو انہوں نے تقلید سے پڑھی یا تحقیق سے پڑھی؟ کیا وہ اس وقت اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ قرآن و سنت کا سمجھ کے مطالعہ کر کے اور اس کے بعد یہ سمجھ لیں کہ پیغمبر کس طرح نماز پڑھتے تھے, یا خدا کا حکم کیا ہے, نماز کس طرح پڑھنی چاہیے؟ کیونکہ نماز کی بہت ساری چیزوں میں اختلاف تو ہے نا امت کے درمیان. کیا اسی وقت اس قابل ہو گئے تھے کہ وہ سب کچھ سمجھ لیں اور پھر امت کا ہر فرد بھی اس قابل ہو گیا؟ یا نہیں, استاد نے سکھا دیا پڑھ لی, پیرنٹس نے سکھا دیا پڑھ لی, کسی نے سکھا دیا اور پڑھ لی نماز. بعد میں جب وہ عالم بن گئے, جب وہ فقیہ بن گئے, جب وہ محدث بن گئے, ان کو خود اندازہ ہوا ہوگا کہ میں نے جو پہلے نماز پڑھی تھی وہ اس کے مطابق نہیں ہے شاید, لیکن کوئی بات نہیں, پہلے پڑھ لی تو ٹھیک ہے. بس یہی بنیادی بات ہے کہ جب تک انسان اس قابل نہ ہو کہ وہ درجہ اجتہاد پہ فائز ہو, اس وقت تک اس کو کم از کم کسی فقیہ کی تقلید کرنی چاہیے. یا تو اس قابل ہو جائے کہ واقعی قرآن و سنت سے احکام کو, مسائل کو سمجھ سکتا ہو, اور اگر نہیں سمجھ پا رہے تو کسی سمجھدار آدمی سے رجوع کرو. اور اس بارے میں قرآن کریم کی دوسری آیت ہے, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھو. یہ اہل ذکر کون ہے؟ جہاں پر قرآن کریم میں یہ بات لکھی ہوئی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر اس کے آپ آگے پیچھے کی آیتیں پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اہل ذکر سے مراد اہل کتاب کے علماء ہیں, یہودی علماء, عیسائی علماء, کیونکہ یہ وہ علماء تھے کہ جو پیغمبر اکرم کے آنے کی پیشنگوئی کیا کرتے تھے اور وصیت کر کے جایا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور کھجوروں والی سرزمین میں آئے گا, اور اس کی مطلب ڈسکرپشن بیان کیا کرتے تھے. اگر میں زندہ رہا تو میں ان کا ساتھ دوں گا, ان پر ایمان لاؤں گا, اور اگر میں چلا بھی جاؤں تو دیکھو تم ان کا ساتھ دینا. یہودی مدینے میں ہجرت کر کے آئے اسی لیے تھے کہ ان کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس سرزمین میں وہ نبی آئیں گے. تو قرآن کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نہیں سمجھ پا رہے ہو تو ان سے پوچھو, اہل ذکر سے مراد تمہارے علماء ہیں جو کل تک نصیحت اور وصیت کیا کرتے تھے, آج مخالفت کر رہے ہیں. دوسری طرف ایسی احادیث ہمارے یہاں بکثرت ہیں جس میں ائمہ تاریخ نے فرمایا کہ نحن اہل ذکر, ہم ہیں اہل ذکر, ہم سے پوچھو. تو وہ بات بھی صحیح ہے, یہ بات بھی صحیح ہے. اصل بات یہ ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. اہل کتاب کو کہا گیا کہ اپنے علماء سے پوچھو. ہمارے سامنے اگر ائمہ تاریخ ہو تو ہم ان سے پوچھیں گے, ظاہر ہے. ائمہ تاہرین اگر بہت سارے ہمارے سامنے بیٹھے ہوں اور ان میں امیر المومنین بھی ہوں تو ہم امیر المومنین سے پوچھیں گے. اگر ان کے درمیان پیغمبر اکرم بھی تشریف فرما ہو ہم ان سے پوچھیں گے. ہماری رسائی ہو جائے, ہمیں موقع ملے تو ڈائریکٹ علامہ سے پوچھ لیں. اب جب کہ ہماری رسائی ائمہ تاہرین تک بھی نہیں ہے, ہم زمانے غیبت میں ہیں, تو ہم کس سے پوچھیں؟ علماء سے پوچھیں گے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ سے مراد جاننے والوں سے پوچھو. اس زمانے میں جاننے والے کون ہیں؟ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. الفقہاء امناء الرسل, فقہاء جو ہیں وہ رسولوں کے امین ہیں. فقہاء کون ہے؟ فقیہ کی جمع ہے. یہ حدیثیں ہیں پیغمبر اکرم سے اصول کافی میں کہ فقہاء جو ہیں وہ رسولوں کے امانت دار ہیں. پیغمبروں کی امانتیں آج فقہا کے ہاتھ میں, ان سے پوچھو جا کے. تو یہ بہت بنیادی تصور ہے اور اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو پیچیدہ ہو, اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ جمعے بھی انشاءاللہ, لیکن آج ہم صرف ایک خاص جگہ پہ جا کے روکیں. اور اس سے ایک نقطے پہ میں ختم کروں گا کہ یہ جو تقلید اور اجتہاد کا نظام ہے یہ پیری مریدی نہیں ہے, جیسے اور بہت سارے لوگوں کے یہاں پیری مریدی کا نظام ہے نا, کہ آپ کا ایک پیر ہونا چاہیے, آپ نے جا کے اس کی بیعت کر لی, अब जनाब पीर साहब आपके पीर हो गए, अब आप उसकी बैत तोड़ नहीं सकेंगे, वरना तो गुनाह हो जाएगा। अब हर चीज़ में आप उन्हीं से रुजू करेंगे, उन्हीं को चढ़ावे पेश करेंगे, उन्हीं को, तो ऐसा नहीं है। तकलीद व इज्तिहाद का जो निज़ाम हमारे यहाँ है, उसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ मुज्तहिद के इल्म से रुजू करते हैं, उनकी ज़ात से, उनकी शख्सियत से नहीं, उनके इल्म से। उसके लिए यह ज़रूरी नहीं है कि मुज्तहिद के इल्म में भी हो कि हम उसकी तकलीद कर रहे हैं। मुज्तहिद ने अपने अफकार, नज़रियात, ख्यालात, जो भी उसके दीन का फहम है, उसने किताब में लिख दिया। कोई नई बात हो तो पूछ लें, बाकी किताबों में लिखी हुई चीज़ें हैं, आपको जाना है और वो समझ लें बस। ये कोई ऐसा पीरी मुरीदी का रिलेशनशिप कायम नहीं हुआ है, इसका ताल्लुक सिर्फ इल्म से, हम इल्म से रुजू करते हैं। इल्म से रुजू करना ऐसे ही है जैसे आप एक डॉक्टर से रुजू करते हैं, जिसको आज की ज़बान में कहते हैं कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी में क्या होता है, आप उसके नॉलेज से, उसकी एक्सपर्टीज से असल में आप कंसल्ट करते हैं, उसकी ज़ात से आपका वास्ता नहीं है। तो ये पीरी मुरीदी की तरह नहीं है, बल्कि ये कंसल्टेंसी है जिसमें आप किसी के इल्म से रुजू करते हैं। और जाहिल का आलिम से रुजू करना, कंसल्ट करना, ये लॉजिकल है। हाँ, जाहिल का जाहिल से रुजू करना इलॉजिकल है, द ब्लाइंड लीडिंग द ब्लाइंड, ये इलॉजिकल है। लेकिन जाहिल का आलिम से रुजू करना ये लॉजिकल, और ये हर शोबे में राइज है, और आजकल तो सबसे ज़्यादा है। हर चीज़ में इंसान थोड़ी सी बीमारी बड़ी है, फौरन कंसल्टेंट के पास चले जाते हैं। अब अगर कोई कहता है कि मैं किसी फील्ड का माहिर भी नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी नहीं हूँ, और मैं डॉक्टर से रुजू भी नहीं करूँगा, और मैं बीमार भी हूँ, तो क्या करें अब? फिर आप अपने स्वयं की तैयारी करें। आप डॉक्टर भी नहीं हैं, डॉक्टर से रुजू भी नहीं करना चाहते, और बीमार भी हैं, तब क्या कर सकते हैं, क्या मशवरा देंगे उनको? तो बस यहीं पर आज हम रोक देते हैं इस बहस को, कि उलमा से रुजू करना जो है ये अक्ली और मंतिकी चीज़ है, और यही उस आयत का मतलब भी है। और हर दौर में ऐसे लोग जो दीन के माहिर हों, ये भी कुरान का तकाज़ा है। इस दुआ के साथ कि खुदा बंद हमें दीन मुबीन इस्लाम की तालीमात को समझने और अपनी ज़िंदगी को उन तालीमात की रोशनी में इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वलअस्रीनिसानफ़ीखुसिल्लाजिनामरुआमिलुस्सालिहात वतवासो बिलहक़ वतवासो बिस्सब्र। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد بريع السماوات والأرض الجلال والإكرام رب الأرباب وإله كل مألوه وخالق كل مخلوق ووارث كل شيء ليس كمثله شيء وهو بكل شيء محيط أنت الله لا إله إلا أنت الأحد المتوحد الفرد المتفرد وأنت الله لا إله إلا أنت الكريم المتكرم العظيم والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين وفاطمة الزهراء سيرة نساء العالمين وحسن المجتبى حجة الله على الخلق أجمعين والحسين الشهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين وعلي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق والمقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبيين وعلي بن موسى الرضا من إترة برة المتقين ومحمد بن علي الجبار ولي المؤمنين وعلي بن محمد السراج المنير إمام الخاشعين والحسن بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه إلى خلقك المهدي النبيك ووارث علم الماضين من الوصيين الذي ببقائه بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى وبوجوده سبرت الأرض والسماء وبه يملأ الله الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي باب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي نعمك انك خير المنعمين. اللهم اجعل باقي عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمره ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سب سے پہلے تو وہ بات جو ہم پہلے پچھلے ہفتے کر چکے ہیں کہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ ٹھیک 12 بجے یہاں پر ایک لیکچر شروع ہوگا اور وہ متفرق موضوعات ہیں ان کا آغاز ہم کر رہے ہیں. تو 12 بجے انشاءاللہ ایک لیکچر ہوگا, جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ 12 بجے آ جائیں اور 1:45 بجے ٹھیک اذان ہو جائے گی اور اس کے بعد خطبہ ہوگا. دوسری ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ وہ میری ذاتی ہے, میں ذاتی باتیں کرتا نہیں ہوں, یہاں پر مناسب بھی نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ میڈیا میں آ گیا, پریس میں آ گیا, اس لیے مختصراً دو جملے سے اس پر عرض کروں کہ میرے خلاف ایک خبر چھپ گئی ہے, تو اس میں کوئی ایسی تشویش کی بات نہیں ہے. بعض دوست ہمارے ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں, بہت شکریہ. تو چونکہ میں نے بعض لوگوں کے علمی سرقے کی نشاندہی کی ہے اور وہ آخری مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور ان کو سزائیں ملنے والی ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا تو وہ بھی مجھے کچھ نہ کچھ ٹف ٹائم دیں گے, تو لیکن کوئی ایسی تشویش کی بات اس میں نہیں ہے. اور وہ انشاءاللہ جو پروسیجر ہے ڈیو اس کے مطابق وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور آج کی بات صرف یہ ہے, ایک رہبر معظم کا ایک ابھی جو انہوں نے ارشاد فرمایا کل پرسوں, کہ جس میں انہوں نے یہ کہا کہ شام اور عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے, اگر ہم جا کے ان کی مدد نہ کرتے شام کی یا عراق والوں کی, تو یہ جنگ جو ہے وہ ایران کے اندر ہو رہی ہوتی ہے. آپ یہ جنگ خراسان میں لڑ رہے ہوتے, آپ یہ جنگ جو ہے ہمدان میں لڑ رہے ہوتے, آپ یہ جنگ تہران میں لڑ رہے ہوتے. اور یہ بات بہت اہم ہے, کیونکہ جس تیزی کے ساتھ دندناتے ہوئے دہشت گرد جو ہیں وہ قابض ہو رہے تھے شام پر, جس طرح انہوں نے دھاوا بولا بشار الاسد کی حکومت پر, سب گئی اور تب گئی, یہ والی کیفیت تھی. اور دمشق کا جو ایئرپورٹ تھا اس پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا تھا, اور جو بشار الاسد کا محل ہے اس کے آس پاس بھی وہ پہنچ چکے تھے, جناب زینب کے روضے کے بھی قریب پہنچ گئے تھے وہ. تو شام میں کیفیت یہ تھی, اور عراق کی کیفیت یہ تھی کہ عراق کے بہت بڑے حصے میں موصل پہ پہلے ان کا قبضہ ہوا, آس پاس کے بہت سارے علاقوں میں ان کا قبضہ ہو گیا. موصل کی جو آئل ریفائنری ہے اس سے آئل نکال کے وہ کئی سال سے مسلسل غیر قانونی طور پر بیچ رہے ہیں, اور انہوں نے دھمکی دی یہاں تک کہ نجف اور کربلا کو بھی نقصان پہنچائیں گے, اور کئی بڑے دھماکے بھی مختلف شہروں میں ہوئے. عراق کی فوج کی کیفیت یہ تھی کہ وہ وردی پھینک کے اور وہاں سے بھاگی اور گرفتار ہو گئی, پکڑی گئی, ان کے ہاتھوں کتنے لوگ مارے گئے, اور ان کا جو ہے ماس ایگزیکیوشن ہوا عراقی فوجیوں کا, اسی طرح سیرین فورسز کا. تو جس انداز سے وہ بڑھ رہے تھے آگے اور جیسے پیچھے سے ان کو سپورٹ تھی, یقیناً جس طرح وہ مقدس شہروں کی دھمکی دے رہے تھے, تو اس کے بعد ان کا اگلا ہدف ایران ہی تھا. اور اگر اس بات سے آپ قطع نظر بھی دیکھیں تو جو حضرت حجر ابن عدی کی قبر کو کھود کے ان کی لاش کو نکال کے بے حرمتی کر سکتے ہیں, جو حضرت عبید قرنی کے روضے کو دھماکے سے اڑا سکتے ہیں, جو اور اس طرح مقدس مقامات کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, اور وہ دھمکی کھلے عام دے رہے ہیں کہ جناب زینب کے روضے کے حوالے سے, امام حسین کے روضے کے حوالے سے, تو دنیا کے کسی بھی کونے میں کوئی بھی شیعہ ہوگا, اور شیعہ نہ بھی ہو تو اگر عام مسلمان بھی ہوگا جن کے دل میں اہل بیت کی محبت ظاہر ہے کہ ہے, تو وہ اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا. ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگوں سے خطرہ ہے مکہ مدینہ کو, یمن والوں سے, کہ مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہے, حالانکہ ایسے خطرے کی بات نہ پہلے تھی اور نہ یہ بات صحیح ثابت ہوئی. تو ایک طرف تو مکہ اور مدینہ کو خطرہ ہے شاید, اور آپ نے 34 ملکوں کی فوجوں کو جمع کر کے اور یمن پہ حملہ کر دیا ہے نا, حالانکہ ہوا کچھ نہیں, لیکن بہرحال آپ نے اس کے لیے جواز فراہم کیا. اور دوسری طرف صورت حال یہ ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ مسلسل ایک کے بعد دوسرے علاقوں پہ, شہروں پہ اور گاؤں پہ قبضہ کر رہے ہیں, لوگوں کو قتل کر رہے ہیں, ذبح کر رہے ہیں, ان کی ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں, زندہ آگ میں جلا رہے ہیں, مقدس مقامات کی بے حرمتی کر رہے ہیں, اور مزید آگے بڑھنے کی دھمکی دے رہے ہیں. اگر ان کا ساتھ ایران نے دے دیا, اگر ان کا ساتھ فرض کریں کہ دنیا کے دوسرے ملکوں سے بھی بعض لوگ ان مقدس مقامات کا دفاع کرنے کے لیے والنٹیری اپنے آپ کو پیش کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کرے گا نا, کیوں نہیں کرے گا؟ جب اس طرح کی دہشت گردی ہوگی اور وہاں کی مقامی حکومت اس کو قابو نہیں کر پا رہی ہے تو ان کی مدد کرنے کے لیے کہیں سے تو لوگ جائیں گے. تو یہی سب کچھ ہوا, اسی چیز کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اگر ہم شام میں, عراق میں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد نہ کرتے تو یہ دہشت گرد حاوی ہو جاتے, قابو حاصل کر لیتے اور اس کے بعد وہاں جو تباہی اور بربادی کرنی تھی وہ کرتے, جیسے کہ انہوں نے ان علاقوں میں کیا جہاں سے یہ ابھی ان کا انخلا ہو رہا ہے, اور اس کے آگے پھر وہ دیگر ملکوں میں اور شہروں میں داخل ہو جاتے. تو یہ جو ان کو اس وقت نقصان پہنچا ہے, یہ جو آخری سانسیں لے رہے ہیں, مسلسل مختلف علاقے ان کے قبضے سے چھوٹ رہے ہیں, موصل کا 75% علاقہ ان سے چھڑا لیا گیا ہے, تو یہ نہ سمجھے کہ صرف عراقیوں کی خدمت ہے. یہ تو عالم اسلام کی خاطر جو لوگ بھی اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, جو لوگ وہاں جا رہے ہیں اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں, وہ ان تمام مقدس مقامات کا بھی دفاع کر رہے ہیں, وہاں موجود لوگوں کا بھی دفاع کر رہے ہیں. اور یہ بڑے عظیم لوگ ہیں, رہبر معظم نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ان مقدس مقامات کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ بدر اور احد کے شہداء سے کم نہیں ہیں, اتنا اہم کام وہ انجام دے رہے ہیں. بس اسی دعا کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں کہ بار اللہ ان کو کامیابی عطا فرما, اور جو دہشت گرد ہیں, جو فرقہ پرست ہیں, انتہا پسند ہیں, ان کو ذلیل و خوار فرما, ان کے سرپرستوں کو نیست و نابود فرما, اور اس روئے زمین کو عدل و انصاف سے پر کرنے کے لیے اپنی حجت کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کے امام علیہ السلام کے انصار و عوان میں سے قرار دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.